الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس ان انجاکم یوم القیامة من احوالها ومواطنها اکثرکم علی صلاة فی دار الدنیا۔ اے لوگو، بے شک قیامت کے دن اس کی دشوار گزار گھاٹیوں اور دہشتوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے زمانہ جاہلیت میں ہونے والی برائیوں کے حوالے سے سنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت فرمائی، لوگوں کو اچھے اخلاق سے آراستہ کیا، آپ نے دعوت اسلام کا سلسلہ جب شروع کیا تو مکے کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے وہ آپ سے دور ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ جبل نور میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر منا کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے، جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے وہی صبح کو واقعات پیش آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو اسی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آقا علیہ السلام سے عرض کی، اقرا، پڑھیے۔ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں یا میں پڑھا ہوا نہیں، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں پڑھا، کوئی آپ کا دنیا میں استاذ نہیں، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ بہرحال جب فرشتے نے آپ سے کہا، اقرا، پڑھیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، سینے سے لگایا، زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا، اقرا، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے پھر آپ کو سینے سے لگایا، بھینچا، چھوڑ دیا۔ تیسری بار آپ سے عرض کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمہ کنز الایمان، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے، بنایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان آیتوں کو یاد کر کے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل اچانک آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ کے قلب اطہر پر لرزہ داری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھاؤ کملی اڑھاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کچھ دور ہوا، گھبراہٹ کچھ دور ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یہ سن کر سعادت مند زوجہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں کہ میرے سرتاج، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں. اس کے بعد ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا. یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی. یہ سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے شہر سے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے شوق میں مضطرب رہنے لگے، انتظار کرنے لگے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے آپ کو پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ پر ہیبت طاری ہو گئی. آپ جلدی جلدی گھر تشریف لائے اور آ کر بی بی خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھ کر کچھ دیر آرام کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. ان آیات کے نزول کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے تیار ہو گئے. آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے. پہلے 3 سال تو اسلام کی خفیہ طور پر تبلیغ کی جاتی رہی. اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آزاد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مزعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضرت سیدنا صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے سابقین و اولین کے لقب سے جو سرفراز ہوئے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اسلام کی دعوت سے پہلے ہی ایک سچے مذہب کی تلاش میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 سال کی اس خفیہ دعوت دینے کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور آپ نے بآواز بلند پکارا، اے گروہ قریش میری بات سنو۔ جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں ضرور کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر سنو، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو، اگر تم نے میری بات کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ جب لوگوں نے یہ باتیں سنی تو لوگ آپ کو برا بلا کہنے لگے۔ سب سے زیادہ ابو لہب بکواس کرنے لگا، آپ علیہ السلام کو برا بلا کہنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد نبوت کے 4th سال نبی پاک علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دعوت اسلام دینے لگے، شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ یہ دعوت اسلام دینا تھی کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ خاندان بنو ہاشم اور قریش کے اعزاز کی وجہ سے آپ کو شہید تو نہیں کیا گیا، لیکن آپ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دی گئیں۔ کبھی آپ کو کاہن کہا جاتا، کبھی آپ کو جادوگر کہا جاتا، لیکن آقا علیہ السلام خاموش رہتے، صبر فرماتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو لوگ آپ پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ آہ، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور پر کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے، کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن اطہر پر پتھر برساتے۔ ایک بار تو ان میں سے ایک بے رحم نے سجدے کی حالت میں گردن شریف کو نہایت شدت سے دبا دیا، قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتیں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشت اطہر پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے رکھ دیا؟ اس کے علاوہ کفار جفاکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پھپتیاں کستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر اور کاہن بھی کہتے۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، تمسخر کرتا تھا کوئی تو کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا کوئی منہ چڑاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں، یہ سب کچھ نیکی کی دعوت اعلانیہ طور پر دینے سے ہوا۔ لہذا جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دینے اور اس کے سبب کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو سلطان خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف و علام کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت بخشی۔ اس طرح انشاءاللہ شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقیناً راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا بھی سنت اور ان پر صبر کرنا بھی سنت، اور باوجود سخت ترین مشکلات کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا بھی سنت ہے۔ الحمدللہ یہی پیاری سوچ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیتا ہے۔ آئیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی قافلوں کے ذریعے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے، گھر گھر درس جاری کیجئے، اور اگر کوئی پریشانی ہو، مشکل کا شکار ہو، کوئی مصیبت آئے، سختی کا سامنا کرنا پڑے تو صبر سے کام لیجئے، یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں صحابہ کرام علیہ مرضوان نے اسلام کی خاطر جو تکالیف برداشت کی ہیں، جن سختیوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کا بھی بیان ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، پھر دوسری ہجرت کی، ان سب چیزوں کا بیان تاریخ اسلام کی روشنی میں ہوگا۔ اللہ کریم علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین الاسلام، دین الاسلام، اندھیرے چٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دین الاسلام۔